الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، اسلامی تحریکیں عہد بعہد، یہ اس سلسلہ خطبات کا عنوان ہے. ہم عالم اسلام کی دو بڑی تحریکوں کا ذکر کر چکے ہیں. ان میں سے ایک خوارج کی تحریک تھی اور دوسرے شیعہ تحریک. اب ہم تیسری بڑی تحریک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ تصوف کی تحریک ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں بڑی تحریکیں اٹھیں، ان کا ہدف اصلاً سیاسی تھا. اس سیاسی ہدف کے حصول کے لیے ابتدائی دور میں جو جدوجہد ہوئی وہ پے در پے ناکامی سے گزرا. صرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا خروج ہی نہیں، اس کے بعد بھی بہت سے خروج ہوئے، جیسے زید بن علی کا خروج، نفس زکیہ کا خروج. بلکہ مورخین 250 سے زیادہ تعداد بتاتے ہیں جس میں مختلف تحریکیں اٹھیں اور انہوں نے اسی سیاسی ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی. اور جن لوگوں کو کامیابی ہوئی، جیسے عباسی، ان کی ایک بڑی حکومت قائم ہو گئی اور پھر کئی سو برس تک قائم رہی. ان کی حکومت اور انداز حکومت کو دیکھ کر کوئی تحریک بھی مطمئن نہیں ہوئی کہ یہ وہی ہدف ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو. چنانچہ جب اس نوعیت کی ناکامی ہوتی ہے تو فکری سطح پر بھی ایک نوعیت کی مراجعت پیدا ہو جاتی ہے، یا دوسرا نقطۂ نظر سامنے آنے لگتا ہے. اس دوسرے نقطۂ نظر کو تاریخی پس منظر میں بھی سمجھ لینا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے. اس نبوت کی ایک تاریخ ہے. مختصر لفظوں میں وہ تاریخ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر ہر قوم میں رسول بھیجا، اس رسول کے ذریعے سے قوم پر اتمام حجت کیا اور پھر اس کا فیصلہ سنا لیا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ہم ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجتے رہے، بلے کل امت رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. پھر جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں ان کا فیصلہ کرا لیا جاتا. اس کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو نبوت کے لیے خاص کر لیا گیا اور پوری کی پوری ذریت یا ان کی اولاد کے بارے میں، یا دوسرے لفظوں میں کہیے ان کے خاندان کے بارے میں، یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ اب دنیا کے مرکز میں آباد کیے جائیں گے. ایک علاقہ ان کے لیے خاص کر دیا جائے گا، اس علاقے کو اللہ تعالیٰ خالی کرا لیں گے اور وہ علاقہ توحید کے مرکز کی حیثیت سے اس پوری قوم کے ذریعے اتمام حجت کرے گا، یا خدا کی گواہی پیش کرے گا، یا اس کی شہادت پیش کرے گا. چنانچہ یہ سلسلہ بھی جاری رہا، یہاں تک کہ پھر بنی اسماعیل میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس سلسلے میں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی قاعدہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز کرنا ہے. ادھر سے کوئی تحریک نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا، تپسیا کر رہا تھا، گیان دھیان میں مصروف تھا، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہو گیا. یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں, بیوی ساتھ ہے, سرد رات میں راستہ دیکھنے کے لیے ایک جگہ ٹھہرے ہیں, یک بہ یک شعلہ سا لپکتا نظر آتا ہے, جاتے ہیں تو پیغمبر ہی لے کے واپس آ جاتا ہے. یعنی اس طریقے سے انتخاب ہوتا ہے, اقدام ملایالہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے, اور جس شخصیت کو منتخب کیا جاتا ہے اسی کے ذریعے سے, جیسے کہ قرآن نے بیان کیا, فرشتہ بھیج کر یا پردے کے پیچھے سے ایک آواز کی صورت میں یا دل میں خیال ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. اس سے جو مذہب پیدا ہوا اس کا نام اسلام ہے, ہمیشہ سے اسلامی رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے آخری پیغمبر ہیں. اور اگر آپ فرقے اس میں پیدا ہوئے, جیسے یہودی, جیسے نصرانی, ان کو مذہب کہہ لیں جیسے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام الہامی مذاہب اس نوعیت کا استدلال رکھتے ہیں جو میں نے خلاصہ بیان کر دیا. اس کے بالکل بالمقابل مذاہب کی ایک اور قسم پیدا ہوئی. اس کا اصول یہ ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لیے انسان ادھر سے اقدام کر سکتا ہے. یعنی الہامی مذہب میں یہ اقدام خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اس دوسرے مذہب میں یہ اصول قائم کیا گیا کہ یہ اقدام ادھر سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص حقیقت کا علمی عرفان حاصل کر لے اور پھر اس کے بعد وہ مخصوص ریاضتوں سے گزرے تو اس کو نروان حاصل ہو جاتا ہے. اس کی بہت کلاسیکی مثال بدھ مت ہے. اس میں اقدام انسان کی طرف سے ہوتا ہے. اس سے جو مذاہب پیدا ہوئے ان کو اگر آپ ایک لفظ میں تعبیر کرنا چاہیں, جیسے ہم نے الہامی مذاہب کی تعبیر اختیار کی, تو آپ صوفیانہ مذاہب کہہ سکتے ہیں. آدمی دنیا کو چھوڑے گا تو بادشاہ ہوگا تو اپنے تخت و تاج کو لات مارے گا, گھر بار ہوگا تو کسی کے سپورٹ کرے گا, بچے ہوں گے تو کسی کو دے کے رخصت ہو جائے گا, پھر وہ جنگلوں میں بنوں میں بیٹھ کے تپسیا کرے گا, اور اس کے نتیجے میں یعنی اس کی ریاضتیں, اس کے مجاہدے اس کو اس مقام پر پہنچا دیں گے جہاں وہ حقیقت اصلیہ کے ساتھ رابطہ پیدا کر لے, اور وہاں سے وہ کچھ لینا شروع کر دے گا جس کو آپ ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں, عرفان حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں, ادراک حقیقت بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی مختلف تعبیریں وہ لوگ اختیار کرتے ہیں. صوفیانہ مذاہب بھی اتنے ہی قدیم ہیں جیسے کہ الہامی مذہب. آپ کہہ سکتے ہیں کہ الہامی مذہب کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہوئی, تو کسی دور میں پھر یہ بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے, لیکن بہت قدیم سے آپ کو ان کی تاریخ مل جاتی ہے. اور اگر آپ دنیا کی تاریخ کا جتنی کچھ ہمیں معلوم ہے 4-5 ہزار سال کی تاریخ کا مطالعہ کریں, یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح الہامی مذہب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشرق وسطیٰ کو منتخب کیے رکھا ہے, بلکہ جب ذریت ابراہیم کے لیے علاقہ خاص کیا گیا تو وہ بھی وہیں خاص کیا گیا, بنی اسرائیل کے لیے کنعان کا علاقہ اور بنی اسماعیل کے لیے عرب کا علاقہ. بالکل اسی طرح صوفیانہ مذاہب کی اصل سرزمین ہندوستان ہے. یعنی بڑے بڑے مذاہب یہیں پیدا ہوئے. میں نے خوارج اور شیعہ نقطہ نظر پر بات کرتے ہوئے خلاصہ کیا تھا کہ اگر آپ دونوں کا جائزہ لیں تو ہدف کیا ہے. ہدف ایک سیاسی ہدف ہے, یعنی ایسی حکومت قائم ہونی چاہیے جو عادل حکومت ہو, اس کو مثالی کردار کے لوگوں کے ذریعے سے چلنا چاہیے, وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن سے کسی خطا کا صدور متوقع نہ ہو, ہو جائے تو ان کو معذور کر دینا چاہیے. اور جس طرح کے شیعہ تعبیر میں یہ چیز سامنے آئی کہ انہیں اصل میں ائمہ معصومین میں سے ہونا چاہیے, تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک سیاسی ہدف ہے. اس کو حاصل کرنے میں मैंने ऐसा किया था कि बड़ी शरीर नाकामी हुई, जब इसको हासिल करने में शरीर नाकामी हुई और पहले उमवियों की और फिर अब्बासियों की हुकूमतें कायम हो गई, तो खवारिज के बारे में हमने देखा कि वह आहिस्ता आहिस्ता तहरीर हो गए, यहाँ तक कि अब बाज जगहों के ऊपर उनके छोटे छोटे गिरोह मौजूद हैं, वो भी कहीं देहात में, यानी कोई बड़ा गिरोह मौजूद नहीं, और इबाजिया की सूरत में उनके जिस गिरोह से हम वाकिफ़ हैं वो अब उस नौइयत का कोई हदफ भी अपने सामने नहीं रखता जिस तरह का हदफ हम उनकी कदीम तारीख में देखते हैं। शिया तहरीक के बारे में मैंने यस किया था कि उन्होंने अपना हदफ क़यामत के कुर्ब तक मौखर कर दिया, यानी क्योंकि वो हासिल नहीं हो सका तो उसके बाद खुद उनके आइम्मा ने भी उसके हुसूल के लिए फजा साजगार नहीं पाई। चुनाचे इमाम जाफर सादिक साहब का मैंने आपको कॉल सुनाया था कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये ज़माना हमारा ज़माना नहीं है, ये लोग हमारे लोग, इसके लिए हमें इंतज़ार करना है। चुनाचे उसके नतीजे में सियासी हदफ मौक़िफ़ हो गया, वो न कल का हदफ था न आज का हदफ है, वो अब मुस्तकबिल में वकूअ पज़ीर होना है। दरमियान में एक जिसको आप कहते हैं कि अबूरी बंदोबस्त किया गया है विलायत फ़कीह के नज़र से, और उसको भी ये हदफ नहीं दिया गया कि वो अब दुनिया भर में अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करें, जहाँ कायम है उसको चलाने का एहतमाम किया जा रहा है और उसी उसूल पर किया जा रहा है। तो तहरीक की हैसियत से जब सियासी हदफ को आपने क़यामत के करीब तक के लिए मौखर कर दिया, तो एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि खवारिज तहरीक हो गए और शिया हजरात ने या शिया तहरीक ने इस हदफ से अपने आप को गैर मुतल्लक कर अपने खास फलसफे के तहत। इसके साथ ही जो नफ्सियात पैदा हुई, नाकामी भी एक नफ्सियात पैदा करती है, जो नफ्सियात पैदा हुई उसमें दो चीज़ें सामने आई। एक चीज़ ये सामने आई कि मुसलमानों के मेन स्ट्रीम में जितने बड़े उलमा थे उन्होंने अब्बासी दौर की इब्तदा ही में कहना शुरू कर दिया कि खुरूज यानी ताकत के ज़रिए से सियासी हदफ को हासिल करना ये जायज़ नहीं, यानी पहला तो मामला ये था कि ये हुआ, दूसरा मरला वो था ये नाकाम हुआ, तीसरा मरला वो था कि जहाँ पर अब इसके जवाब और अदम जवाब की बहस चली, ये क्यों नाजायज़ है, उसका जवाब भी दिया गया कि तजुर्बा ये बताता है कि इसमें खून बहा है, इंतशार पैदा हुआ है, इफ्तराक पैदा हुआ है, मुसलमानों की जमीयत को नुकसान पहुंचा है, तो अब इस तरह की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, इससे बहसीत मजमू नुकसान पहुंचता है। इसको कहते हैं मसलहत मुस्लिमीन की बुनियाद पर फतवा देना। तो मेन स्ट्रीम इलम ने कमो बेश आप कह सकते हैं इस पर इजमा कर, इस पर इतफाक हो गया, और ये वजह है कि फिर एक लंबे अरसे तक आपको बहुत कम इस तरह की मिसालें मिलती हैं। कहा जा सकता है कि मराकश में या जज़ायर में कदीम ज़माने में बस तहरीकें उठी जैसे मुआहिदीन की तहरीक थी, लेकिन उनके अहदाफ इस नौइयत के नहीं थे, यानी ये खराब पैदा हुआ किसी जगह तो जिस तरीके से ईरान में उलमा की हुकूमत कायम हो गई इसी तरह के मामला थे, इससे आगे कोई इकदाम लोग नहीं करते थे, और जैसे मैंने अर्ज किया कि उलमा भी इसी नतीजे तक पहुँच गए। दूसरी जानब कुछ नेक नफ्स लोगों को ये ख्याल हुआ कि इस हदफ की वजह से सिर्फ जाने ही ज़ाय नहीं हुई बल्कि इसके साथ जो खुदा से एक बातनी ताल्लुक़ था वो भी सियासत की नज़र हो गया है। चुनाचे एक अमूमी एहसास मुसलमानों के मुख्तलिफ़ तबक़ात में पैदा होना शुरू हुआ कि असल चीज़ खारिज में नहीं है, असल चीज़ बातिन में है, तो अपने बातिन की इस्लाह करनी चाहिए और उसका मुहासबा करना चाहिए, मुहासबा। इसी से मुसलमानों के अंदर वो पहली शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम ही मुहासिबी पड़ गया। ये वो शख्सियत है जिसका दौर कमोबेश वही है जब इमाम अहमद बिन हम्बल ये भी बकायदे हयात थे, 243 हिजरी में इनकी वफात हुई। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये तीसरी सदी है, यानी पहले तहरीकें नाकाम हुई या उन्होंने अपने अहदाफ तब्दील किए, उसके बाद एक ज़माना फतरत गुजरा जिसमें रद्द अमल की सी एक नफ्सियात रही, उलमा भी एक नतीजे तक पहुँचे, اور پھر وہ لوگ پیدا ہونا شروع ہوئے کہ جنہوں نے اس پر زیادہ زور دیا کہ ہمیں اپنے باطن کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اندر کو دیکھنا ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے اگر آپ گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو بیوی بچوں سمیت قتل کر دیں، جیسے کہ خوارج کے بارے میں بتا چکا ہوں، تو اس سے جماعت پاک ہو جائے گی. پاکیزگی کو باطن سے حاصل کرنا ہے. ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک باطنی نوعیت کا احساس پیدا ہونا شروع ہوا، اس میں اس طرح کی مجالس منعقد ہونے لگ گئی، کچھ غور و فکر ہوا تھا. اب جب آپ باطن کی طرف جھانکتے ہیں تو اس میں ایک فکری چیز بتدریج پیدا ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں تو باطن صفائی باطن پر مرتکز ہوتا ہے، مجھے اپنے ضمیر کو درست کرنا ہے، میرے اندر ایک نفس مطمئنہ پیدا ہونا چاہیے، میرے خیالات تک میں پاکیزگی آنی چاہیے. پہلا مرحلہ یہ. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر میں یہ سب کرتا ہوں تو کیا اس کی منزل بھی کوئی ہے؟ سیاسی ہدف کی منزل یہ ہے کہ ایک عادل حکمران کا اقتدار قائم ہو جائے، لیکن اس کی کیا منزل ہے؟ تو منزل کی تلاش میں آپ دیکھیے بہت آہستگی کے ساتھ ایک فرق واقع ہونا شروع ہوا. مذہب کیا منزل متعین کرتا ہے، میں ابھی اس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یہاں آہستہ آہستہ اس منزل کی تلاش نے ہمارے ہاں کے لوگوں کو صوفیانہ مذاہب کے قریب کرنا شروع کر دیا. صوفیانہ مذاہب میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی میں ملایالہ سے رابطہ پیدا کر سکتا ہوں، میں ریاستوں کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہوں، میرا تعلق اوپر سے استوار ہو سکتا ہے، میں براہ راست خدا کی تفہیم حاصل کر سکتا ہوں. اس احساس کو سامنے رکھ کر اب صوفیانہ مذاہب کے ساتھ قرب پیدا ہونا شروع ہوا. اس میں کچھ صوفیانہ مذاہب کی اصطلاحات بھی استعمال ہونے لگ گئیں، چنانچہ علماء کی طرف سے تنقید ہوئی. جب آپ خارج کی کوئی چیز لاتے ہیں تو اس کے خلاف بھی ایک رد عمل ہوتا ہے. اس حلقے میں ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئی جن کو ہم جنید بغدادی کے نام سے جانتے ہیں. یہ کم و بیش 297 ہجری کی وفات ہوئی ہے، اس سے آپ ان کے زمانے کا تعین کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں ان اصطلاحات کی ایسی توضیح کر دیں کہ اس پر علماء اس طرح اعتراض نہ کر پائے. تو یہ ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس زمانے میں علماء کو کسی حد تک اس نئی تحریک کو قبول کرنے پہ آمادہ کر دیا، چنانچہ اس کی مقبولیت ہونا شروع ہوئی. ایک مزاحمت ہوئی علماء کی طرف سے، ایک بڑی شخصیت نے اس مزاحمت کو کچھ تحلیل کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو قبولیت حاصل ہونا شروع ہوئی. قبولیت کے تمام اسباب میسر تھے. ایک مستحکم حکومت عباسیوں کی قائم ہو چکی، مسلمان ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے، ایک سپر پاور کی حیثیت سے دنیا میں اپنا نقش قائم کر رہے تھے. علوم فنون کے تراجم ہو رہے تھے اور ایک نئی تہذیب بھی وجود میں آ رہی تھی. ایک طرح کا اطمینان، یعنی وہ اطمینان تو حاصل نہیں ہوا کہ ایک عادل حکمران، ایک خلیفہ راشد کو ہم پا لیں، لیکن یہ کہ اس نوعیت کا اطمینان ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایک نظم چل رہا ہے، تو اب ہمیں زیادہ توجہ اس جانب دینی چاہیے. جیسے ہی صوفیانہ مذاہب سے اختلاط شروع ہوا، اب صوفیانہ مذاہب سے اختلاط کے نتیجے میں آپ مسلمان ہوتے ہوئے بت تو نہیں ہو جائیں گے، یا ہندو تو نہیں ہو جائیں گے، یا آپ وہ تعبیریں تو نہیں اختیار کر لیں گے. تو اس میں صوفیانہ مذاہب کی مخصوص علامتیں بھی اہمیت اختیار کرنے لگ گئیں. چنانچہ یہ پسند کیا گیا کہ عیسائی راہبوں کے طریقے کے اوپر صوف کا اون کا لباس پہن لیا جائے، اور صوف کا لباس صوفیانہ مذاہب سے اختلاط ملتے ملاتے اس سے ایک نیا لفظ وجود میں آیا، اور وہ یہ تھا کہ اب یہ تصوف ہے. تو تصوف کی تحریک اس طریقے سے عالم اسلام میں پیدا ہوئی. بڑے بڑے لوگ اس تحریک سے متاثر ہونا شروع ہوئے، اور آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے اسی ہدف کو سامنے رکھ کر، یعنی آپ کے باطن کو پاک ہونا چاہیے، باطن کی تطہیر اس درجے میں ہونی چاہیے کہ وہ مجلہ ہو جائے, روشن ہو جائے. اور یہ روشنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے اخلاقی طور پر ایک برتر مقام حاصل کر لیا, اس سے آگے بڑھ کر اخلاقی اہداف بھی بڑے غیر معمولی طے کر دیے گئے. اس سے بھی آگے بڑھ کر صفائی باطن کا یہ عمل آپ کو اصل حقیقت تک پہنچا دے, آپ کا اس عالم سے رابطہ پیدا ہو جائے. یہ ہدف اس پہلے ہدف سے زیادہ باعث کشش بھی تھا, فیسینیٹ کرتا ہے, یعنی اگر اس کا راستہ کھل سکتا ہے اور آدمی محسوس کرتا ہے کہ اب کیا کرنی ہے, حکومت اور اقتدار اس طرح کی چیزیں, یہ بادشاہی بھی مجھے حاصل ہو سکتی ہے, یعنی جس میں فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہو, ملائیانہ کے دروازے کھلے ہوں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست اخذ و استفادہ کا تعلق پیدا ہو جائے. اس چیز کو سامنے رکھ کر پھر بہت سی تصنیفات وجود میں آئی, جس میں کتاب النما ابو نصر سراج کی کتاب کو بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے. یہ 378 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اور اس سے آپ عہد بہد ایک نظر ڈال سکتے ہیں اس تحریک پر. پھر ابو طالب المکی کی قوت القلوب ہے, 386 میں ان کی وفات ہوئی ہے. رسالہ قشیریہ ہے جس کے مصنف امام قشیری 465 ہجری میں رخصت ہوئے ہیں. پھر کشف المحجوب ہے سید علی حجویری کی, جو 470 میں ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے. ان کے بعد پھر ایک بہت بڑی شخصیت پیدا ہوئی جس نے اصل میں اس تحریک کو باب عروج پر پہنچا دیا, اور وہ امام غزالی کی شخصیت. امام غزالی ہے کہ جنہوں نے اپنی داستان خود لکھی ہے, ان کی کتاب المنقذ من الضلال میں یہ داستان بیان ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے علم پڑھا اور علم کے بڑے آخری درجوں تک پہنچا, لیکن میرا اضطراب ختم نہیں ہوا. میں امامیہ کے پاس گیا, تعلیمیہ کے پاس گیا, جو زمانے کے بڑے بڑے گروہ تھے, لیکن کہیں سے بھی مجھے وہ چیز نہیں مل سکی جس کی مجھے تلاش تھی, یہاں تک کہ پھر میں صوفیہ کے حلقے میں پہنچا. اور جب میں پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ جائیں جاست یہ وہ جگہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی. اور جیسے ہی میں نے اس وادی میں قدم رکھا تو تھوڑے دنوں کے بعد ملائکہ سے عالم بیداری میں ملاقاتیں شروع ہو گئی, اور ملائیالہ کے راز کھلنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے اس کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اس کے بعد مجھ پر یہ واضح ہوا کہ اصل راستہ یہ. چنانچہ چونکہ وہ ایک بہت غیر معمولی شخصیت ہے, وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے, عالم اسلام پر آج تک ایک طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اثرات اگر کسی شخصیت کے ہیں تو وہ امام غزالی, سب سے زیادہ اثرات کسی شخصیت کے. جو تصوف کی تحریک اٹھی تھی, جس کا میں نے ایک مختصر سے تعارف آپ کو کرایا کہ ان مراحل سے گزری, وہ اپنے منتہائے کمال کو پہنچی ہے امام غزالی کی شخصیت میں. وہ ایک بڑے عالم ہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ محصوفی ہیں, بڑے عالم ہیں. اپنی سیرت اور اپنے کردار کے لحاظ سے ایک بے مثل شخصیت, اور بڑی دلسوزی اور بڑی دردمندی رکھتے ہیں. علامہ اقبال نے غلط نہیں کہا کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی رہے گی. جو ان کا انداز ہے, جس طریقے سے وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہیں, اس کے اندر اتر کر جس طرح اس کی صفائی کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں, وہ بڑا غیر معمولی علم ہے, اور وہ اس کے بڑے آدمی. ایک بہت غیر معمولی شخصیت اب اس تحریک سے متاثر ہوئی, اور پھر اس نے اس تحریک کو مذہبی استدلال کے ساتھ جس کتاب میں بیان کیا وہ احیاء العلوم الدین ہے. احیاء العلوم مختصر طریقے پہ اس کو کہا جاتا ہے. یہ چار مجلدات میں ایک تفصیلی کتاب ہے, جس میں امام غزالی نے اس تحریک سے متاثر ہونے کے بعد جو دین کی صورت ان کے نزدیک بنتی ہے, یعنی اب اختلاف ہونا ہے نا, ادھر ایک دین موجود ہے اور ادھر سے ایک تحریک اور اس کا فلسفہ ساتھ مل رہا ہے, اس کے ملنے سے پوری بات کیا بنتی ہے, اس کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ان کا اسلوب بیان انتہائی شستہ, انتہائی رواں, انتہائی سلیس. یعنی یہ حقیقت ہے کہ اس وقت بھی اگر امام غزالی کی احیاء یا ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے آدمی پڑھے تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ صدیوں پہلے کسی شخص کی کتاب پڑھ رہا ہے. یعنی ایسا سلیس اور رواں دواں اسلوب ہوتا ہے کہ بس آدمی کہتا ہے کہ یہ ساری کرشمہ سازی جو ہے شاید اسی زمانے میں ہو رہی. بہت جدید اسلوب ہے بات کرنے کا, اور جس طریقے سے وہ انسانی نفسیات کا, کیونکہ صفائی باطن اصلاً مقصود ہے, اس کا تجزیہ کرتے ہیں, یعنی کہاں کہاں کوئی چیز پائی جاتی ہے, جتنی خرابیاں جن کو رضائل اخلاق کہا جاتا ہے انسان کے اندر, جھوٹ ہے, ریا ہے, بدجانتی ہے, کہاں پائی جاتی ہیں, کن کن صورتوں میں ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کی عیار روح کو کبھی جب اٹھا کے پڑھتے ہیں تو آدمی اپنے آپ سے شرمندگی محسوس کرنے لگ جاتا ہے. یعنی جن جگہوں پر ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت صاف ہیں, وہ تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں بھی کتنی آلودگی ہے انسانی باطن کا, جس طریقے سے وہ تجزیہ کرتے ہیں. اور پھر وہ متصوفانہ اخلاقیات, کیونکہ مذہبی اخلاقیات سے بہت مختلف اور بہت آگے کی ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں تو آدمی اس کے سحر میں ایک طرح سے بالکل یعنی حیران اور ششدر ہو کر اس عالم کی سیر کرتا ہے جس میں وہ لے جاتے ہیں. غزالی کی اس حیاء العلوم نے اور غزالی کی شخصیت نے یہ اثر ڈالا عالم اسلام پر کہ ان کی حیثیت گویا حجت الاسلام کی قرار پا گئی. وہ اسلام کی ایک دلیل یا حجت بن گئے, کیونکہ ایک طرف انہوں نے یہ مثبت کارنامہ انجام دیا اور دوسری جانب فلسفے کا جو حملہ ہو رہا تھا اس کا رد بہت قوی دلائل کے ساتھ کیا. تحافت الفلاسفہ ان کی اس موضوع پر, پہلے انہوں نے مقاصد الفلاسفہ لکھی اور اس میں یہ بتایا کہ فلسفیوں کا اصول کیا ہے, ان کے بنیادی مقدمات کیا ہیں, اور اس کو اس شان سے بیان کیا کہ خود فلسفی بھی اپنے فلسفے کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنے پر مجبور ہوئے, اور پھر اس کے بعد اس کا رد انہوں نے کیا تحافت الفلاسفہ کی صورت. حیاء العلوم نے جس جگہ پہنچا دیا معاملے کو, یعنی مذہب کی جو تعبیر کی, جس کو میں مذہب کی صوفیانہ تعبیر کہتا ہوں, وہی تعبیر ہے جو اس وقت پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ لوگوں کی تعبیر ہے, سب سے زیادہ. اگر آپ مراکش سے انڈونیشیا تک چلے جائیں تو آپ کو اگر کسی تعبیر کے سب سے زیادہ اثرات نظر آئیں گے تو وہ غزالی کی تعبیر ہے, یعنی جو انہوں نے دین کی صوفیانہ تعبیر کی. غزالی کے بعد انہی کے زیر اثر محی الدین عبد القادر جیلانی ہوئے. 561 میں 505 میں غزالی کی وفات ہوئی ہے اور 561 میں ان کی ہوئی ہے, اور پھر محی الدین ابن العربی 638 میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے گویا جو فلسفیانہ پہلو تھا جو احیاء میں ایک اور اسلوب میں بیان ہوا تھا, اس کو منتہا کمال پہ پہنچا دیا. یہ جو تحریک ہے تصوف کی تحریک, میں نے اس کا تاریخی تعارف آپ کو کرا دیا. اب یہ دیکھیے کہ یہ بنیادی مقدمات کیا رکھتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ خوارج کی تحریک دو بنیادی مقدمات پر کھڑی, اسی طرح ہم نے شیعہ تحریک کا جائزہ لیا. یہ جو تصوف کی تحریک ہے اس کے بنیادی مقدمات کیا ہیں؟ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ خدا کا وہ تصور جو قرآن مجید دیتا ہے, یہ اس سے بالکل ایک مختلف تصور دیتی ہے, اور اس کے لیے وحدت الوجود کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے. سادہ لفظوں میں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے, اس کائنات میں خدا کے سوا در حقیقت کچھ نہیں. یعنی اگر کوئی چیز وجود رکھتی ہے تو وہ صرف ایک ہے, وہ ذات خداوندی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں, آپ, کائنات کیا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے, یعنی ذات خداوندی ہی کا جسدی ظہور ہے. یہ جو حقیقت ہے کہ یہ کائنات اپنی کوئی حقیقت نہیں رکھتی, میں اور آپ بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتے, یہ ذات خداوندی کا جسدی ظہور ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے نو افلاطونی فلسفے میں جو تنزلات بیان کیے جاتے ہیں اس کو ریفائن کیا, اور یہ بتایا کہ وہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس صورت میں, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں, یہ اس صورت تک کیسے پہنچی ہے, کن مراحل سے گزر کر پہنچی ہے, اور اس میں یہاں تک پہنچنے کے سارے عمل میں وہ کیا ادراک و عرفان ہے جو ہم کو حاصل ہوتا ہے, اس کو وہ بیان کرتے ہیں. تو چنانچہ پہلا ہدف یہ بن جاتا ہے کہ جب ہماری حقیقت یہ ہے تو پھر انسان کا سب سے بڑا نصب العین ہونا چاہیے کہ اس حقیقت کو پائے, اور اس حقیقت کو اس وقت تک نہیں پایا جا سکتا جب تک حجاب دور نہ کیا جائے. حجاب کیا ہے؟ یہی جسد, यही जिस्म, यही हिजाब है। जब आप इसको दूर कर देंगे तो चूंकि ये हकीकत का जस्दी जहूर है तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी, उसका इरफान आपको हासिल हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि पहली दोनों तहरीकों का हदफ ये था कि एक ऐसा आदिल हुक्मरान होना चाहिए और मुसलमानों की जमात को अखलाकी लिहाज से बड़ी बुलंद दर्जे की जमात होना चाहिए कि जिसके नतीजे में दुनिया के अंदर गोया आपके सामने जन्नत का एक नमूना हो। इस तहरीक में बातनी हदफ कि पहली चीज तो यह है कि हम इस हकीकत को जाने कि हमारी कोई हकीकत नहीं, पहला हदफ ये। इसका इरफान जितना गहरा होगा उतना हकीकत का इरफान हासिल होगा और यही असल में इंसान की तगोदौ का असली हदफ है, इसको उसे हासिल करना, ये इरफान हासिल करना चाहिए। ये इरफान जब हासिल होता है तो आप ये देखिए कि जिस्म का पर्दा उठना शुरू हो जाता है और जब जिस्म का पर्दा उठता है तो फिर ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपको बेदारी में फरिश्ते नज़र आ रहे हो और मलाए आला को आप देख रहे हो और लोहे महफूज को आप पढ़ रहे हो और आपकी निगाह यहाँ से आसमान तक और आसमान के पीछे तक पहुँच रही हो, क्योंकि ये तो अमल ही ऐसा है कि जिसमें यही चीज़ हासिल होनी है। जिन लोगों को ये हासिल हो जाती है वो फिर बड़े मकाम के लोग करार पाते हैं, उसमें फिर मनासिब जैसे कि नबियों में हम कहते हैं नबी होते हैं, रसूल होते हैं, तो यह कुतुब होते हैं, अब्दाल होते हैं, जिनके ज़रिए से वो यूँ समझिए कि उनकी इस्तलाह के मुताबिक हकीकत मोहम्मदिया अपना ज़हूर करती है, यानी ज़ात खुदाबंदी मरतबा लाहूत से जहाँ पर कोई जिस्म नहीं है, ये सब हिजाब नहीं है, उससे जब हिजाब की तरफ आती है तो एक मरला है जिसमें हकीकत मोहम्मदिया ज़हूर खुदी होती है। तो हकीकत मोहम्मदिया फिर जिस्म तलाश करती रहती है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिस्म था एक ज़माने में या कालब था, वो अपने अपने ज़माने में मुख्तलिफ कालब तलाश करती है, वो कुतुब और अब्दाल इस तरह की बहुत सी शख्सियात होती है। तो इस तरीके से एक मनासिब की नई दुनिया उससे पैदा हो गई, और जो मनासिब की नई दुनिया उसके नतीजे में पैदा हुई तो अब वो भी हदफ बनेगी, यानी आदमी ने अगर बड़ा मर्तबा पाना है तो फिर इस चेन में या इस लाइन में उसको आगे बढ़ने के लिए इकदाम करने होंगे। इसके लिए अखलाकी उसूल भी मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि अखलाकियात जब मज़हब में ज़ेर बहस आती है तो वो इंसानी अखलाकियात है। अब जो अखलाकियात वजूद में आनी चाहिए वो उलूही अखलाकियात, जब हकीकत ही बिल्कुल मुख्तलिफ है तो अखलाकियात भी उस दर्जे की नहीं हो सकती। उलूही अखलाकियात के उसूल और होंगे, शुक्र का यहाँ और मतलब होगा, सब्र का और मतलब होगा, अजीमत का और मतलब होगा, रज़ा का और मतलब होगा, क्योंकि अब ये अलूही अखलाकियात है, इससे इसकी दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है। इसी अखलाकियात के उसूलों को इन किताबों में और बड़े सूफिया की मजालिस में बयान किया जाता है और लोगों को दावत दी जाती है कि वो इसकी मनाजिर तय करें, फिर वो मनाजिर अपने अपने ज़र्फ़ के लिहाज से, यानी कोई सालिक की मंजर पर रह जाता है, कोई उससे आगे बढ़कर दूसरे मराहिल में दाखिल हो जाता है, और कुछ कुतुब और अब्दाल भी अपने अपने ज़माने में बड़े मनसब पर पहुंचते हैं और उनके साथ फिर एक रिश्ता और ताल्लुक पैदा होता है। सवाल ये है कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या इंसान एक दिन उठे और अपने सफ़र की इब्तदा कर दे? तो इसमें फिर ये तसव्वुर पैदा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मंजिल उस वक्त तक तय नहीं हो सकती जब तक कि आप किसी शेख का दामन नहीं पकड़ सकते, यानी इस राह का पहले कोई रहनुमा होना चाहिए जिसके साथ आपका ताल्लुक हो। ये ताल्लुक किस नौयत का होगा? वो जो एक मुअल्लिम और मुतअल्लिम का होता है, उस्ताद और शागिर्द का होता है, नहीं, ये पीर और मुरीद का ताल्लुक होना चाहिए, शेख और उसके मुरीद का। मुरीद के क्या बानी है, यानी वो जो असल में ये तय करके बैठ गया है कि मुझे अपने शेख की खुशनुदी हासिल करनी है, वो जिसको हाफिज़ शिराज ने बयान किया ना कि बगैर सज्जादा रंगी गुण गरत पीर मुगां गोए, यानी अगर पीर मुगां ये कहे कि मैं से अपना सज्जादा रंगीन कर लो तो आगे से शरई दलाल देने की कोशिश ना करो, ये करोगे तो तभी इस मंजिल पर आगे बढ़ सको। इसमें फिर जो जलीलुल कदर उलमा इससे मुतासर होना शुरू हुए तो उन्होंने ये कोशिश की कि बड़ा इन्हराफ न पैदा होने पाए, क्योंकि इसमें पूरा इम्कान था उसका एक बड़ा सादा तरीका ये इख्तियार किया गया कि दो मरहले करार दे दिए गए, एक शरीयत और दूसरे तरीके। यानी आप शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, जो शरीयत के अहकाम है जैसे नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, क्योंकि ये रुझानात पैदा हो गए, मैं उस पर अभी तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता, आप चाहेंगे तो अर्ज़ कर दूंगा कि जो फलसफा बयान किया गया था उसमें फितरी तौर पर वो रुझानात पैदा हो सकते हैं, तो उसके इजाले के लिए बड़े बड़े उलमा जब इस तहरीक से मुतासर हुए तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसमें हर शख्स को इस पर पाबंद करना चाहिए कि वो अगर उन मनाजिल और मकामात पर पहुँच भी जाए जो असली मकामात और मनाजिल और जहाँ शरीयत की हकीकत में कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, तो उन्हें लोगों को गुमराही से बचाने के लिए उस वक्त भी शरीयत की पाबंदी करते रहना चाहिए। तो एक पहलू उन्होंने ये उसमें दाखिल किया। और फिर वो जब शरीयत पर गुफ्तगू करते हैं तो वो वैसे ही गुफ्तगू करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर बड़े उलमा हैं, जैसे कि कोई भी दीन का आलिम गुफ्तगू करेगा। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि दूसरी चीज़ जो है वो ये बातनी अमल है, ये तरीकत है, इसके अपने आदाब हैं, अपने तरीके हैं, इसको सीखने के लिए आपको कुछ और इकदाम करने हैं। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो उसके बाद असल में आप हकीकत के आला तरीन मदारिज तक पहुँचने का रास्ता तय करते हैं। यही तहरीक है कि इमाम गजाली के बाद कि जिस शख्स के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो इमाम गजाली ही के पाए का आदमी है और उसी सदा की शख्सियत की हैसियत से उसने फिर मुतासर किया है अपने ज़माने को, और एक लिहाज से एक दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वो इमाम शाह वलीउल्लाह की शख्सियत, इमाम कबीर उनको कहा जाता है, और वो बर सगीर में यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ी शख्सियत के तौर पर मुतारफ हुए। उनका सारा फलसफा असलन इसी तहरीक पर मबनी है, लेकिन वो क्योंकि खुद बहुत बड़े आदमी हैं तो बाज़ ताबीरात को बाज़ तसव्वुरात को उन्होंने नई प्रेजेंटेशन दी, उसकी बाज़ हिकमतें इमाम गजाली से भी आगे बढ़कर बयान की। उनकी हुज्जतुल बालिगा का अपना अंदाज़ है, उनकी तकीमातुल इलाहिया का अपना अंदाज़ है, फिर उन्होंने क्योंकि शरीयत और तरीकत दोनों को बिल्कुल एक समझ लीजिए कि इख्तलात के साथ पूरी तरह पकड़ के रखा है, तो वो आपको दोनों तरह की गुफ्तगू भी करते नज़र आते हैं। यानी जब वो शरीयत के दायरे में गुफ्तगू कर रहे होंगे तो उनका नबो लहजा अंदाज वही होगा कि जलील कदर आलिम का होना चाहिए, कुरान मजीद का उन्होंने तर्जुमा किया और बहुत सी चीज़ें लिखी इस नौयत की, और दूसरी जाने वो उस बातनी इल्म और उस तरीकत को भी उसी तरह बयान करेंगे और ये बताएँगे कि ये वो चीज़ है। चुनाचे उसके माखज़ की बहस भी, जैसे कि मैंने अपनी किताब बुरहान में इस्लाम और तसव्वुफ़ के ज़ेर उनवान उन्हीं का इक्तबास नकल करके ये बताया है कि उसका माखज़ क्या है, तो ये कहते हैं उसकी बड़ी अच्छी उन्होंने मिसाल दी है कि जिस तरीके से आप शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए हदीस की किताबें पढ़ते हैं या आप कुरान मजीद का मुताला करते हैं, तो रिसालत मआब सल्लम से ये इल्म भी हासिल होता है। लेकिन कैसे हासिल होता है? ऐसे हासिल होता है कि जैसे सूरज चमकता है और उसकी शुआओं से एक खेत में खरबूजा नशोनुमा पाता है, खरबूजे को भी मालूम नहीं होता कि सूरज उसकी परवरिश कर रहा है और सूरज को भी मालूम नहीं होता कि वो खरबूजे की परवरिश कर रहा है। तो इस तरीके से कस्ब फैज़ का ये अमल रिसालत मआब सल्लम से जारी रहता है। वो ये बताते हैं कि सबसे पहले जुनैद बगदादी ने इसके उसूल मरतब किए थे और अब हम भी इसी की तालीम देते हैं। शाह वलीउल्लाह साहब की इस शख्सियत के ज़ेरे असर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी उलमा की तहरीक पैदा हुई वो देवबंद की तहरीक। ये आपको मालूम है कि देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी और हाजी मोहम्मद आबिद हुसैन ने कायम किया, यानी दोनों बुज़ुर्ग शख्सियात ने ये दारुल उलूम कायम किया, और इस तरह पहली मरतबा दीन की सूफियाना ताबीर के तहत जो इल्म वजूद में आया था उसके लिए एक बड़ी दरसगाह कायम की गई। इस दरसगाह की दो खसूसियात बयान की जाती हैं, यानी और भी हैं लेकिन जो मेरे इस लेक्चर के पेश नज़र आपके सामने आनी चाहिए वो दो बड़ी खसूसियात। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब ने जो उसका दस्तूर अमल लिखा है उसमें ये अपने कलम से लिख के बयान कर दिया। इसमें एक तो ये किया गया کہ مسلمانوں کا جو مذہبی علم اب تک ہندوستان میں پہنچا تھا وہ تین شہروں میں بٹا ہوا تھا. اس میں لکھنؤ زیادہ تر فقہی چیزوں کی تعلیم و تدریس کرتا تھا, یعنی فرنگی محل میں اور دوسری جگہوں پر جو بڑے علماء تھے ان میں فقہ کا علم مرکزی اہمیت کا حامل تھا, اور دہلی میں شاہ ولی اللہ کے زیر اثر دوسرا بڑا شہر تھا, اس میں حدیث کے علم کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی. شاہ صاحب حدیث کے شاعر بھی ہیں, انہوں نے موطا کی شرح لکھی ہے اور دو شرحیں لکھی ہیں, قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے, ان کے علمی فکری اثرات بہت غیر معمولی ہیں. ان کی شخصیت اپنے علم فن اور کمالات کے لحاظ سے اسی پائے کی شخصیت ہے, بلکہ بعض معاملات میں اس سے بھی بڑھ کر, جیسے کہ امام غزالی تھے. تو انہوں نے جو روایت قائم کی اس میں حدیث کو زیادہ اہمیت حاصل ہوئی, دوسرا شہر یہ تھا. اور تیسرا خیر آباد تھا, جہاں زیادہ تر فلسفہ, منطق اور اس طرح کے علوم یا علم کلام کی تعلیم تدریس ہوتی تھی. تو مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جب دیوبند قائم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے ان تینوں شہروں کی علمی روایت کو اس میں جمع کر دیا, اور دوسرے یہ کیا ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ کے فکر و فلسفے کو بنیاد بنا کر لوگوں کی تربیت کرے. یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ جس شخص کو امامت کی جگہ پہ رکھ کے دیوبند قائم ہوا وہ امام ولی اللہ ہے, اور جو علمی روایت اس وقت تک پیدا ہو چکی تھی اس میں توفیق کا کام کیا گیا, یعنی حدیث کی روایت بھی, فقہ کی روایت بھی اور علم کلام کی روایت بھی, ان سب کو جمع کر کے انہوں نے اس کا نصاب ترتیب دیا اور اس طرح دیوبند کی پیدا ہوئی. 1867 میں پہلے سرپرست اس کے مولانا قاسم نانوتوی مقرر ہوئے تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی عمر کتنی ہے. تو اگر آپ اب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو تصوف کی جو تحریک پیدا ہوئی عہد بہد گزرتی ہوئی شاہ ولی اللہ کے بعد, وہ اصل میں اپنی وسعتوں کے ساتھ ایک آرگنائزڈ موومنٹ میں بدلی, اس کو آپ دیوبند سے تعریف کر سکتے ہیں. اس کا ظہور اس سے پہلے صوفیانہ سلسلوں میں بھی ہوتا رہا, لیکن وہ اس نوعیت کی جامعیت اور ہماگیری اپنے اندر نہیں رکھتے. سہروردی, چشتی, اسی طرح قادری سلسلے یہ موجود رہے. اس میں ایک دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ دیوبند کے علماء طریقت کے لیے زیادہ تر تعلق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے رکھتے ہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چاروں سلسلوں کا فیض پہنچاتے ہیں, یعنی سہروردی, چشتی, نقشبندی اور قادری, چاروں سلسلوں کا ایک امتزاج تھا ان کے طریقے میں جس سے وہ باطن کے سلوک کی منزلیں طے کراتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں جو غیر معمولی مؤثر شخصیات پیدا ہوئی ہیں دیوبند کے ذریعے سے, ان میں ایک شخصیت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ہے, اور وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہیں. یہی معاملہ مولانا رشید احمد گنگوئی اور دوسرے اکابر دیوبند کا. تو ایک طرح سے صوفیانہ تعبیر نے پہلے تو چشتی سہروردی سلسلے پیدا کیے جن میں طریقت کی تعلیم دی جاتی تھی, اور ایک آدمی اگر ان سلسلوں سے متعلق ہوتا تو وہ ایک انفرادی تعلق اپنے شیخ سے قائم کرتا تھا, اس کو خارج میں لا کر ایک بہت بڑے انسٹیٹیوشن کی صورت دیوبند میں پہلی بار. اور دیوبند کی یہ تحریک, اگر آپ مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے کریں, لیکن بھارت میری یہ رائے ہے کہ دیوبند کی تحریک کو اگر آپ کہہ سکیں تو اپنے پس منظر کے لحاظ سے یہ اپنے پیچھے 1200 سال کی تاریخ ہے, اور اگر آپ آج اس کے اثرات کے لحاظ سے اس کو دیکھیں تو یہ اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی مذہبی تحریک, سب سے بڑی مذہبی تحریک. یہ مذہبی تحریک ہے کہ اس نے دیکھیے کتنی فطری اسٹریٹجی اور حکمت عملی اختیار کی. یعنی اب کیونکہ یہ خارج سے متعلق ہو رہی تھی, پہلے تو سادہ سلسلہ تھا نا, یعنی ایک صوفی ہے, شیخ ہے, اس نے خانقاہ میں بیٹھا ہے, اس نے آپ کو مرید کر لیا, آپ کو منازل طے کرا رہا ہے. اب یہ سوسائٹی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشنلائز کرتی ہے اس ساری صوفیانہ تعبیر کو. جب یہ انسٹیٹیوشنلائز کرتی ہے تو اس کے بعد مدارس ایک پوری چین وجود میں آنی شروع ہوئی. مدارس کیا کر رہے ہیں, وہ شریعت اور طریقت کے جامع علماء پیدا کر رہے ہیں, اس لیے کہ صوفیانہ تعبیر کے تحت ایسے ہی علماء پیدا ہونے چاہیے. وہ پیدا کرتے ہیں علماء. جب وہ علماء پیدا ہو جاتے ہیں तो उनमें से कोई मस्जिद संभाल लेता है, इसलिए कि बड़े सगीर में जब ये इदारा कायम हुआ तो मस्जिद रियासत के कंट्रोल में नहीं रही, तो कोई मस्जिद संभाल लेता और कोई इससे आगे बढ़कर देवबंद की एक और शाख कायम करना शुरू कर देता। यानी इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये नामी तहरीक है, यानी इसके अंदर से नशोनुमा हो रही है, एक के बाद दूसरा मदरसा निकल रहा है, एक के बाद दूसरी मस्जिद बन गई। मस्जिद बनेगी भी, बनी हुई मस्जिद के लिए आप और मैं भी इमाम तलाश करेंगे तो वहीं से मिलेगा। तो मस्जिद और मदरसा, इसके इम्तदाद के साथ दो बड़े इदारे अपना अमल शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जो इस दौरे हाजिर में मुसलमानों की सबसे पहली सियासी जमात आप कह सकते हैं वजूद में आई, जमीयत उलमाए हिंद, वो भी यहीं से निकली। और असरात का आलम यह था कि जब जमीयत उलमाए हिंद वजूद में आई तो मौलाना दाऊद गजनवी इज़राइल हदीस के एक बड़े आलिम हैं, उन्होंने ये बयान किया है कि मैंने एक इज्तिमा से निकलते हुए, जमीयत उलमाए हिंद के एक इज्तिमा से निकलते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से ये पूछा कि ये हमारी जमीयत उलमा, वो खुद अहले हदीस के बड़े उलमा में से, ये हमारी जमीयत उलमा तो जमीयत उलमाए देवबंद ही बन गई है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि भाई जो इदारा आलिम पैदा करेगा तो आखिर जमीयत उलमा बनेगी तो उलमा वहीं से आएंगे, इसलिए हिंदुस्तान में कोई जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए देवबंद बने बगैर रह नहीं सकते। यानी ये उस तहरीक की वसत और उसकी हिकमत अमली का एक बड़ा ही खूबसूरत बयान है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी तहरीक निकली। और उसके बाद अगला मरहला वो आया कि जब 1926 में मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी ने तबलीगी जमात की बनाई, ये नाम भी उन्होंने नहीं दिया, मेवात में लोगों के हालात देखकर वो पहले पहले बहुत मुस्तरिब हुए और उन्होंने ख्याल किया कि ये तो मुसलमान थे और ये कलमा भी भूल चुके हैं, इनको अब अपने मज़हब का भी पता नहीं है, ये अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं लेकिन अपनी माशरत, तहजीब, सकाफत, अपने मामूलात के लिहाज से बिल्कुल हिंदू हो चुके हैं, तो मैं इनको फिर इस्लाम की तरफ लाऊँ और इनको इस्लाम की तालीम दूँ, यहाँ से उठे। तो वो जो सूफियाना ताबीर है उस सूफियाना ताबीर को उन्होंने छः निकात की सूरत में, यूँ समझ लीजिए कि एक अवामी रिलेशन में डाला, उसके पीछे वही तहरीक है। यानी अगर उसके अंदर शामिल होकर आदमी दीन सीखना चाहे तो वो कहाँ जाएगा, वो देवबंद के उलमा के पास जाएगा, और देवबंद के उलमा दीन की सूफियाना ताबीर से बने हुए आलिम होते हैं। और उन्होंने किया क्या, बहुत मदारिस बना के आलिम, उसी तरह के आलिम पैदा होने का एक निज़ाम बना दिया, मस्जिदों में खिताबत और इमामत के ज़रिए से तबलीगी जमात को बुनियाद फराहम कर दी। तबलीगी जमात ने अपनी इत्तला कहाँ से की है, वो आपके मोहल्ले में आएंगे, वो आपसे कहेंगे कि आप मगरिब के बाद मस्जिद में आइए, और वो मस्जिद है जिसमें उनको एक पाँव टिकाने की जगह मिली, वो भी देखिए देवबंद के ज़ेर असर वो मस्जिद कायम हुई, बरेलवी और अहले हदीस ने कभी दाखिल नहीं होने दिया उनको। यानी देवबंद की मसाजिद इतने बड़े पैमाने पर थी कि एक अगली बड़ी तहरीक के लिए बुनियाद बन सकती है। तो मौलाना इलियास ने उसकी इत्तला की और वो एक इंतहाई मुखलिस बुजुर्ग थे, इल्मी लिहाज से तो आप उनके बारे में कोई भी राय कायम कर सकते हैं। खुद मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने, जो हिंदुस्तान के जलीलुल कदर आलिम है, ये बयान किया है कि मुझे वो, जहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है, गालिबन कांदला के स्टेशन पर या किसी और स्टेशन पर मिल गए और उन्होंने देखा मुझे तो दावत और तबलीग का जज्बा इतना गैर मामूली था कि वो आए और उन्होंने आके मुझे दावत देना शुरू कर। तो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी जो बरे सगीर में आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल उनके बारे में कहते थे कि ये खानवादा है उलमा का आखिरी चश्मो चरा है, वो मामूली हैसियत के आलिम नहीं थे, वो उनकी सीरत नबी से आप सब लोग वाकिफ हैं। वो ये बयान कर रहे हैं कि मौलाना इलियास साहब अपनी तकरीर कर रहे थे तो ये हकीकत है कि ना उसमें कोई रब था, ना निज़ाम था, ना कोई इत्तला थी, ना कोई इंतहा थी, ना आप ये कह सकते हैं कि कोई मंतिक, कोई फलसफा या मुतासर करने वाली चीज़ थी, लेकिन हकीकत यह है कि रो मैं भी रहा था, रो भी है, यानी तासीर का फिर भी यार। अच्छा, इखलास की हद ये है इस मामले में कि मीवात का वाक़या बयान किया जाता है कि वो एक मरतबा गए और वहाँ शुरू शुरू में, अभी जब खुद जाते थे, بعد میں تو نظام الدین میں اس کا مرکز بن گیا اور پھر وہاں سے جماعتیں روانہ ہونا شروع ہوئیں. جب وہ خود جاتے تھے تو وہ گئے تو ایک کسان کو جو ہل چلا رہا تھا انہوں نے کچھ بات کرنا چاہی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے, تو اس نے کچھ سنی نہیں بات, بڑی بے اتنائی اور اکھڑ پن سے ان کو جواب دیا. تھوڑا سا مزید آگے بڑھے اور انہوں نے پھر بات کرنا چاہی, پھر اس نے ایسا ہی جواب دیا. جب تیسری مرتبہ آگے بڑھے تو وہ بھی آ کر اکھڑ کسان ہی تھا, اس نے اپنا ہل روکا اور ایک تھپڑ مولانا کو دے مارا. تو تھے بہت دھان پان گر گئے, زمین پر گر گئے. اس آپ جانتے ہیں نا کہ جب ہل چلایا جا رہا تو کیا حال ہوتا ہے زمین کا, تو گرد آلود ہو کے اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے کہ تھپڑ ایک اور مار لو, دیکھیں میری بات سنو. یعنی یہ کوئی آخری حد ہو سکتی ہے دعوت تبلیغ اور جو ایک دینی جذبہ ان کے اندر موجود تھا اس کے لحاظ سے. تو اس اخلاص سے, اس صوفیانہ تعبیر سے اور دیوبند کے اس عظیم پس منظر سے تبلیغی جماعت کی پیدا ہوئی. اور ہم آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ تبلیغی دعوت کے لحاظ سے دیکھیں تو شاید دنیا کا سب سے بڑا نظام ہے جو انہوں نے قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے. کلمہ, نماز, علم و ذکر, اکرام مسلم, اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ, یہ وہ چھ نکات ہیں جو انہوں نے نکال کے گویا عامۃ الناس کے ساتھ صوفیانہ تعبیر پر مبنی اس پوری کی پوری روایت کو عوام سے وابستہ کریں گے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پہلے صوفی خانقاہ قائم کرتا تھا. مولانا نے دیکھا کہ خانقاہیں کچھ بے آباد ہو رہی ہیں تو انہوں نے ایک موبائل خانقاہ قائم کر دی. تبلیغی جماعت کی بالکل نوعیت یہی, یعنی وہ خانقاہی تربیت کا بھی ایک نظام دیتی ہے آپ کو. آپ دو دن کے لیے چلے جائیں, تین دن کے لیے چلے جائیں, شب جمعہ میں چلے جائیں, چالیس دن کے لیے چلے جائیں, ایک سو بیس دن کا سال میں یا کم سے کم زندگی میں ایک بار فیصلہ کر لیں. اور پھر وہ بہت سادہ طریقے سے مسجد میں کھڑے ہو کر آپ کو ایک چند لفظوں کی دعوت, اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی بالکل نیا آتا ہے پہلے دن شامل ہوتا ہے تو وہ چند کلمات ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی تھی اور اس محنت کے لیے آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے. وہ اٹھ کے آپ کو یہ بات بتائے گا اور پھر مسجد میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. اور میں نے بالکل اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ پہلی مرتبہ لوگ آئے اور پہلی مرتبہ ہی کوئی تین دن کے لیے, کوئی پانچ دن کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں گے. میں نے خود بھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے تو میں بہت سے ان کے تجربات بھی رکھتا ہوں. اس طریقے سے یہ ایک عظیم تحریک برپا ہوئی. اور اس وقت یعنی آپ پاکستان میں بھی جانتے ہیں کہ رائے گنڈ میں جو اجتماع ہوتا ہے اس میں لاکھوں لوگ بلا مبالغہ شریک ہوتے ہیں. نظام الدین کے اجتماع کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کرنا پڑا ہے. کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, اور ملیشیا میں جب انہوں نے اپنا اجتماع کیا تھا تو وہاں چونکہ مذہبی احساس بڑا گہرا ہے تو وزیر اعظم اور بادشاہ بھی ننگے پاؤں گئے اور انہوں نے استقبال کیا ان کا. اس لیے کہ دنیا بھر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی تشدد کی تبلیغ نہیں کرتے, ان کے کوئی سیاسی اہداف نہیں ہیں. نازک سے نازک حالات میں بھی وہ کبھی کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, اس سے پرہیز ہی کریں گے. اور اسی ہدف کے اوپر جو یعنی صوفیانہ تعبیر نے دیا اس کو عوام کے قریب کر کے انہوں نے اس کو ڈائلیوٹ کر کے عوام کے قریب کر دیا ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ وہاں سے داخل ہوں, آپ اس کے بعد آگے بڑھ کر مدرسی علم حاصل کرنا چاہیں تو ان کے پاس دیوبند اور دیوبند کے ذریعہ سب قائم ہونے والے مدرسے موجود ہیں. آپ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کی متعین عالمانہ زندگی بسر کرنا چاہیں تو مسجدیں موجود ہیں. اور اگر آپ اس سے آگے بڑھ کر خانقاہی تصوف کو اپنی روح میں جذب کرنا چاہیں اور اعلیٰ منازل طے کرنا چاہیں تو اسی کے پس منظر میں ان کی خانقاہیں بھی موجود ہیں. تو ایک ہماگیر تحریک, اور اب کہا جا سکتا ہے ایک عالمگیر تحریک کی حیثیت سے, جو صوفیانہ تعبیر جس کی میں نے آپ کو تاریخ بتائی یہ پیدا ہوئی تھی, وہ اس مقام پر پہنچ گئی. تبلیغی جماعت تک کا سفر ہم نے طے کر لیا ہے, اس کے بعد ہم تھوڑا سا وقفہ کریں گے اور پھر اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اقول و قولی ہذا و استغفر اللہ.